بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر. ناظرین، السلام علیکم. میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کربلا کی شہ دل خاتون جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت با سعادت کی شب کی آمد ہے. اس مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے صہیونی حکومت کی توسیع پسندی اور حالیہ ایپک اجلاس. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، آج سے تقریباً 15 سال قبل کسی اہم ایرانی شخصیت نے ایک بیان دیا تھا جو حقیقت میں روز بروز جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے عملی جامع اور اس کی حقیقت اور سچائی روز بروز عیاں ہوتی جا رہی ہے. اس وقت ایک اہم ایرانی شخصیت نے کہا تھا کہ امریکہ کا دارالحکومت طلبی ہے. یعنی اگر کہا جائے کہ امریکہ کی جتنی بھی داخلی اور خارجہ پالیسی یا سیکورٹی کے تعلق سے جو بھی پالیسیاں بنتی ہیں وہ طلبی یا صہیونی لابی کے زیر اثر بنتی ہیں، تو اس میں کسی کو کسی طرح کا کوئی شک و شبہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ باراک اوباما نے، امریکی صدر نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بظاہر صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر صہیونی بستیوں کی تعمیر کا سلسلہ وزیر اعظم نیتن یاہو یا صہیونی حکومت نے نہ روکا تو پھر امریکہ اسرائیل کو عالمی سطح پر الگ تھلگ ہونے سے نہیں بچا سکے گا، اور یہ ایک غیر قانونی اقدام ہے. اس کے اگلے ہی دن ایپیک اجلاس میں شرکت کے لیے جب بنیامین نیتن یاہو واشنگٹن پہنچے تو اس طرح سے ان کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا کہ دنیا انگوشت بدندہ رہے گی کہ کل تک امریکی صدر باراک اوباما یہ کہہ رہے تھے اور آج انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسرائیل پر لٹا دینے کا ایک بار پھر عزم دہرایا. ظاہر ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، جب بھی ایپیک کا سالانہ اجلاس ہوتا ہے تو امریکی حکام چاہے صدر ہوں، وزیر خارجہ ہوں، وزیر جنگ ہوں یا کوئی بھی ہو، صہیونی لابی کو خوش کرنے کے لیے بیانات کی سبقت ایک دوسرے پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے بیانات دیے جائیں اس طرح سے صہیونی حکومت کی اعلان وفاداری کیا جائے کہ صہیونی لابی ان کی پشت پر ہمیشہ کھڑی رہے، اور اس بار بھی یہی سب کچھ ہوا. اور شاید ایپیک اجلاس میں امریکی حکام کے دیے گئے بیانات کی ہی وجہ سے صہیونی حکومت ایک بار پھر گستاخ ہو گئی ہے. اس نے شام کے اندر بھی حملے کیے ہیں اور اب جنوبی لبنان بھی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے. اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ یہ کیا ہے کہ مسجد الاقصیٰ کی وقت اور زمان کے اعتبار سے تقسیم بندی کی جائے، اور کم سے کم 3.5-4 گھنٹہ صہیونیوں کے لیے مسجد الاقصیٰ کا صحن اور اس کی مقدس جگہیں مختص کی جائیں. یعنی صہیونیوں کو مسجد الاقصیٰ پر تسلط دلانے اور اس پر صہیونیوں کا کنٹرول دلانے کی باقاعدہ اور منظم سازش شروع ہو چکی ہے، اور وہ دن دور نہیں اگر عالمی برادری اور خاص طور پر مسلم امہ اور مسلم حکمراں خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے تو مسلمانوں کا بیت المقدس قبلہ اول یعنی بیت المقدس ان کے ہاتھ سے مبادہ نکل جائے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر اپنے معزز اور محترم مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
یوکرین کے معاملے پر امریکہ اور روس کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران واشنگٹن میں آئی پیک کے نام سے معروف اسرائیلی لابی کے سالانہ اجلاس کا انعقاد بظاہر بہت معمولی دکھائی دیتا ہے، لیکن امریکی سیاست پر اس کے اثرات کے تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. خبروں کے مطابق امریکہ میں اسرائیل کی طاقت پر لابی سمجھی جانے والی تنظیم امریکن اسرائیل پبلک افیئر کمیٹی یا آئی پیک کا سالانہ اجلاس گزشتہ اتوار کو شروع ہوا اور منگل تک جاری رہا. امریکہ کی خارجہ اور داخلہ پالیسی کے خد و خال کے تعین میں بہت سے طاقتور گروپ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تاہم صہیونی لابی کو امریکی پالیسیوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا گروپ تصور کیا جاتا ہے. آئی پیک کا قیام 1951 میں عمل میں آیا تھا اور آج اس کے ارکان کی تعداد 60,000 افراد پر مشتمل ہے، اور ہر سال امریکی پالیسیوں پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ تنظیم لاکھوں ڈالر کی رقم خرچ کرتی ہے. آئی پیک کے سالانہ اجلاس 2014 کی اہم بات یہ تھی کہ اس میں نہ تو امریکی صدر براک اوباما نے شرکت کی اور نہ ہی ان کے معاون جو بائیڈن ہی تشریف لائے. حالانکہ اب تک ہونے والے اجلاسوں میں دونوں حضرات بنفس نفیس شرکت کرتے رہے ہیں۔ اعلیٰ امریکی عہدیداروں میں سے صرف وزیر خارجہ جان کیری نے شرکت کی اور انہوں نے بھی کوئی نئی بات نہیں کی، بلکہ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کا ایک بار پھر اعادہ کر کے رسم پوری کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیلی لابی کے سالانہ اجلاس میں ایک بار پھر یہ کہتے دکھائی دیے کہ اسرائیل کی سلامتی اب بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ اسرائیلی لابی آئی پیک کئی مہینوں سے اسرائیل کے حوالے سے دو بنیادی معاملات میں الجھی ہوئی ہے، اور سالانہ اجلاس میں بھی یہی دونوں موضوعات چھائے رہے، ایک ایران کا جوہری پروگرام اور دوسرا اسرائیل فلسطین سازشی مذاکرات۔ جہاں تک ایران کے جوہری پروگرام کا تعلق ہے تو اس پر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بظاہر کھلے اختلافات ہیں۔ البتہ ایران کا جوہری پروگرام بھی اسرائیلی لابی کے لیے اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت فلسطین کے ساتھ جاری نام نہاد امن مذاکرات کی ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر باراک اوباما یہ انتباہ دے چکے ہیں کہ اسرائیل اگر فلسطین میں بحالی امن کے حوالے سے امریکی تجویز کو قبول نہیں کرتا تو اس کو سفارتی گوشہ نشینی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ باراک اوباما نے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو پر بھی زور دیا کہ وہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے مابین امن کے عمل کے حوالے سے امریکی تجاویز کو تسلیم کریں۔ اگرچہ امریکہ کی امن تجاویز بھی اپنی جگہ پر قابل غور اور قابل بحث ہیں، لیکن صہیونی حکومت کے وزیراعظم نے اسرائیل کے اہم ترین اتحادی کی حیثیت سے امریکہ کے مطالبے کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کے دباؤ میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر فلسطینیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو ایک یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کر لیں۔ مذکورہ بالا بیانات سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان پائی جانے والی خلیج کی کافی حد تک نشاندہی ہوتی ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ظلم اور عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں کے باعث عالمی رائے عامہ کی سوچ میں واضح تبدیلی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، اور حتیٰ امریکہ اور یورپ میں کام کرنے والی بعض تنظیموں اور اداروں نے بھی اسرائیل کے بائیکاٹ کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ مثال کے طور پر یورپ میں کچھ سال پہلے ایک تحریک کا قیام عمل میں آیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ 1967 کے مقبوضہ علاقوں میں سرگرم اسرائیلی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ ان پابندیوں میں حتیٰ اسرائیل کی یونیورسٹیاں اور سائنسی اداروں کو بھی شامل رکھا گیا ہے۔ اگرچہ ایک اشرہ پہلے تک دوسری عالمی جنگ کے دوران یہودیوں کے قتل عام کو بہانہ بنا کر اسرائیلی حکام دنیا والوں کی ہمدردیاں بٹورتے رہے ہیں، لیکن غزہ کی 22 روزہ جنگ اور اقتصادی ناکابندی نے صہیونیوں کے حقیقی چہرے کو دنیا والوں کے سامنے پوری طرح سے اجاگر کر دیا ہے۔ آج یورپ اور امریکہ میں بھی بعض دانشور اور حتیٰ سیاستداں بھی اسرائیل کی قانون شکنی اور اس کے تشدد آمیز اقدامات سے انکار نہیں کر پا رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کے سیاسی قائدین صہیونی لابی کے مقابلے میں کس حد تک استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور فلسطینیوں کے خلاف ہونے والے اس ظلم کا خاتمہ کرنے میں کتنے مخلص ہیں جس میں ہر ہر قدم پر اور ہر ہر مقام پر وہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔
جی ناظرین، ابھی آپ نے ہمارے ساتھیوں کا تیار کردہ یہ تبصرہ یا تجزیاتی رپورٹ ملاحظہ فرمائی، اور اب ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عالمی امور اور خاص طور پر مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب، آپ کے پیش نظر ہے صورتحال ایپیک کا اجلاس ہوا، امریکی صدر باراک اوباما نے نیتن یاہو سے ملاقات سے قبل کچھ کہا، ملاقات کے دوران کچھ کہا، اور ایپیک کے اجلاس میں اس طرح سے بیان دیا کہ جیسے وہ صدقے اور قربان جا رہے ہوں اسرائیل اور اسرائیلی حکومت پر۔ کیا کہیں گے امریکی صدر باراک اوباما کے اس بیان پر اور اس رویے پر؟
دیکھیے، پہلی بات یہ کہ جب اوباما کے انتخاب کے لیے یا الیکشن ہو رہے تھے سیکنڈ ٹرم کے، تو یہ افواہیں تھیں کہ بنجامین نے جو ہے وہ اوباما کی اسیسینیشن کی سازش کی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ریپبلکن جو ہے وہ اس الیکشن میں جو ہے ریپبلکن کینڈیڈیٹس جو ہے وہ جیت جائے۔ تو اس میں جو ہے اسرائیل اور اوباما کے درمیان جو ہے روابط میں کوئی تھوڑی سی کشیدگی دیکھنے میں آئی، لیکن ظاہراً یہ لگتا ہے کہ خواہ وہ ریپبلکن کی حکومت ہو یا ڈیموکریٹس کی حکومت ہو، اور خواہ وہ جو ہے بنیامین جو ہے اوباما کی اسیسینیشن کے پروگرام ہی کیوں نہ بناتا رہا ہو، امریکی حکام کو اسرائیل کے سامنے جو ہے وہ جھکنا ہی پڑتا ہے، چونکہ یہودی لابی کا جو انفلوئنس ہے وہ جو ہے اس کے اندر کانگریس کے اندر جو ہے بہت زیادہ ہے۔ صہیونی
لابی کہا جاتا ہے،
جی، صہیونی لابی جو ہے آئی پیک یا جو ان کی دوسرے ایلیمنٹس ہیں یا ان کی جو ہے لابی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ اکثر جب جو ہے کانگریس کے جو جو یوں سمجھے کہ بہت زیادہ آؤٹ اسپوکن ممبر ہے, اسے ایسے فیل لگتا ہے کہ وہ امریکن عوام کی ریپریزنٹیو نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ زائونسٹ رجیم کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یا ایک اور آپ اور مثال لے لیں کہ جو یو این کا جو ہے, یو ایس کا جو یو این میں جو اسپوکس مین ہوتا ہے, جیسے پہلے اس سے پہلے رائس سے پہلے جان بولٹن تھے, تو ایسے لگتا تھا کہ وہ یہ کہا جاتا تھا یو این کے اندر معروف تھا کہ جان بولٹن جو ہے وہ ایکچولی اسرائیلی اسپوکس مین ہے, یا تل اویو کی جو ہے وہ ترجمانی کر رہا ہے, یعنی امریکہ کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ واچ نہیں کر رہا. تو یہ ایک جو ہے وہ امریکہ کے اندر بھی, امریکی عوام کے اندر بھی, یا امریکی دانشوروں کے اندر جو ہے ایک جو ہے سینس آف ہیومیلیشن ہے کہ امریکہ جو اپنے آپ کو ایک پاور سمجھتا ہے یا اپنے آپ کو ایک گلوبل پلیئر سمجھتا ہے, وہ جو ہے جب بات ہوتی ہے کہ اسرائیل جو ہے انٹرنیشنل لاء کی وائیولیشن کر رہا ہے, تو جتنے بھی ایکچولی اسرائیل انٹرنیشنل لاء کی وائیولیشن کرتا ہے, ہیومن رائٹس کی وائیولیشن کرتا ہے, آکیوپیشن کرتا ہے, تو اس کے جو کانسیکوینسز ہے وہ ایکچولی جو ہے وہ امریکہ کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوتی ہے. اور خصوصاً باراک اوباما جو کہ اپنے آپ کو جو ہے ایک یہ چاہتے تھے جو کہ پیس لاریٹ, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک پیسفل پرسن پرسنالٹی کے طور پر دنیا میں پیش کرنا چاہتے تھے, کچھ ظاہری طور پر جب آپ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ یہ کہا کہ ہم جو ہے اسرائیل کی ان لیگل سیٹلمنٹس کی حمایت نہیں کریں گے اگر اسرائیل جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ انٹرنیشنل لاء کی اسی طرح وائیولیشن کرتا رہا تو اس کو جو پولیٹیکل آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن بعد میں دیکھنے میں یہ آتا ہے جب اس قسم کے اجلاس ہوتے ہیں یا جب جو ہے بنجامین جو ہے وہ واشنگٹن میں جاتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اوباما کو جو ہے وہ بہت دل گرمی سے جو ہے اس کا استقبال کرنا پڑتا ہے اور اس کی جو سب کچھ وائیولیشن ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ یہ سب چیزوں کی جو کچھ امریکہ کر رہا ہے, ایک تو ڈومیسٹک طور پر اس کے اندر جو ہے خود امریکی عوام کے اندر جو ہے وہ ایک اویئرنیس اور ایک اویکننگ کی فضا ہے کہ ایک جو ہے گورنمنٹ کی جو ہے وہ مخالفت بڑھتی جا رہی ہے. دوسرا یہ کہ خود یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس کی جو ہے وہ کانسیکوینسز اور اس کی جو پرائس ہے وہ پے کرنی پڑ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے سالوں میں جتنے یہ آپ فرض کر لیں 5 سال یا 10 سال جتنا جو ہے یو ایس کا مڈل ایسٹ کے اندر انفلوئنس کم ہوا ہے, اور مڈل ایسٹ کے اندر جتنی یو ایس کو ڈپلومیٹک فرنٹ پر اور جو ہے ہر حوالے سے جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یعنی جو یوں سمجھے کہ اب یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ جو ایسے ممالک جو پرو یو ایس سمجھے جاتے تھے ان کی طرف سے بھی جو ہے امریکہ کو وہ رسپانس جو ہے وہ نہیں مل رہا. اس کی وجہ مین پالیسی جو امریکہ کی ہے وہ مڈل ایسٹ اور اس کی جو اسرائیل کے بارے میں پالیسی ہے, یہ سب کچھ اس کی وجہ ہے, حمایت کی انکنڈیشنل سپورٹ جو ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
جی بہت شکریہ, چلتے ہیں اس وقت دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار جاوید جمیل صاحب. السلام علیکم جناب.
السلام وعلیکم السلام.
جاوید جمیل صاحب میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گا کہ ابھی ایپیک کے اجلاس سے قبل جب نیتن یاہو امریکہ یا واشنگٹن نہیں پہنچے تھے تو باراک اوباما نے واشگاف لفظوں میں اور بڑے تند لہجے میں کہا تھا کہ اسرائیل اگر اسی طرح غرب اردن اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی صہیونی بستیاں یا کالونیاں تعمیر کرتا رہا تو امریکہ اپنے اس اتحادی کا اس طرح سے ساتھ نہیں دے پائے گا جتنا ساتھ دینا چاہیے. یعنی اگر اسرائیل کو عالمی سطح پر الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی گئی تو امریکہ پھر اسرائیل کا ساتھ نہیں دے سکے گا. لیکن ایپیک اجلاس میں جب نیتن یاہو آئے تو جس طرح سے باراک اوباما نے بیان دیا اور جس طرح سے یہ کہا کہ ہم ہر طرح سے اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, سیاسی میدان میں بھی, مالی میدان میں بھی اور اسلحہ جاتی میدان میں بھی, تو یہ دونوں بیانات پہلے ملاقات سے اور ملاقات کے بعد ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آئی پیک جو ہے اس قدر مضبوط باڈی ہے امریکہ میں کہ اس کی مرضی کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا, اور آئی پیک ایک انتہائی شاطر کھلاڑی ہے. آئی پیک کی خوبی یہ ہے کہ وہ بائی پارٹیزن شپ جس کو کہتے ہیں کہ وہ بیک وقت سینٹ और कांग्रेस दोनों के ऊपर कब्जा रखने की कोशिश करता है, वो बैक वक्त डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स दोनों में उसका एक सा रोल रहता है। वो उसका उसका पूरा जो रोल है अमेरिका के अंदर वो इस कदर हावी हो गया है कि एक पूरा कॉन्ग्लोमरेट है जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट तबका भी उसके साथ है, जितनी भी 49 जीश ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी वहां पर मौजूद है, वो हिस्पेनिक्स के साथ भी ताल्लुकात बना के रखते हैं, वो वाइट्स के साथ भी रखते हैं, वो ब्लैक्स के साथ भी रखते हैं। तो उन्होंने अपना मजमू पूरा तसल्लुत उनका इतना ज्यादा है अमरीकी पॉलिसी के ऊपर कि कोई भी सदर उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। और बिलखसूस जो इस वक्त पोजीशन ये है कि अभी अगले कुछ महीनों के अंदर अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, कांग्रेस के इलेक्शंस होने हैं, तो उसमें अमेरिकी सदर के लिए आईपैक को नजरअंदाज करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि उन इलेक्शंस में आईपैक का रोल जबरदस्त हमेशा रहता है और इस मरतबा भी होने वाला है। और कांग्रेस का रोल एक हमेशा कांग्रेस का रोल ज्यादा रहता है, क्योंकि कांग्रेस में बिल कोई भी बिल पास होता है तो उसमें कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत होती है। तो ओबामा जहां एक तरफ उनकी ये ख्वाहिश है कि जो पीस प्रोसेस है वर्ल्ड में वो आगे बढ़े, उनकी ईरान से ताल्लुकात को करीब करने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके लिए मजबूरी है कि अगर कांग्रेस और सीनेट उनके खिलाफ हो गई तो उसको तो उनके लिए तमाम आगे का जो दौर है उसको बर्दाश्त करना, उसको चलाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो आईपैक की को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और चूंकि नजरअंदाज नहीं कर सकते इसलिए वक्तन फवक्तन आईपैक को खुश करना पड़ता है। आईपैक ने पिछले दिनों एक फैसला लिया, अमेरिका जो पॉलिसी ओबामा की चल रही थी कि साहब सैंक्शंस ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लागू किए जा रहे हैं उनमें नरमी की जाए, तो आईपैक ने पहले निस्बतन उसमें कुछ नर्म रुख अख्तियार किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ही वो अपने रुख से फिर पलट गई और आज फिर वो इस बात के ऊपर जोर दे रही है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस आयद किए जाएं और ऐसे हालात पैदा किए जाएं जिससे ईरान की न्यूक्लियर जो उसके मंसूबे हैं वो कभी भी रिवाइव ना हो सके, वो टोटल डिसमेंटलमेंट हो। तो उस पॉलिसी पर नजरअंदाज होने की जो पूरी कोशिश है, ओबामा कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको नाराज भी ना हो और कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। लेकिन अब यह देखना है कि ओबामा इस मकसद में कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि आईपैक का जो अब तक का रोल रहा है जब से उसके उसकी वो कायम हुई है 1951 के दौरान, 1981 में सबसे पहले उसने अमेरिका को मजबूर किया कि वो आईवेक के सिलसिले में सऊदी अरब के साथ में जो मुआहदा चल रहा था उसमें रुकावट बनने की कोशिश की, फिर 1991 में जो पूरी इसराइल को जो जबरदस्त एक लोन दिया जा रहा था उस मामले में उसने मुदाखलत की, 2001 के बाद अरब ममालिक पर जो हमले हो रहे थे उसमें उसका पूरा असर रहा, और 2011 के बाद में उसकी सारी तवज्जो ईरान के ऊपर मरकूज हो गई है। तो आईपैक के मंसूबों को नजरअंदाज करना ओबामा के लिए एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह का दबाव इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है और जिस तरह की हिकमत अमली ईरान ने अपनाई है और जो एक 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 कोशिश हो रही है यूरोपियन यूनियन की भी कि एक मुआहदे अख्तियार कर लिया जाए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद ओबामा इस प्रेशर को किसी ना किसी हद तक उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस मामले ये मामला कोई आसान काम नहीं है, चूंकि आईपैक का असर बहुत ज्यादा है। अब देखना यह है कि ओबामा इसमें किस तरीके से कामयाबी हासिल कर पाते हैं।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि जावेद जमील साहब ने भी कहा और आपने भी अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में कहा कि क्या वजह है कि अमरीकी हुकाम बशमूल अमरीकी सदर जो कि सबसे बड़ी ताकत होता है अमरीकी इंतजामिया का, सब ही सहयोनी लॉबी के दबाव के सामने अपनी पॉलिसी, अपना बयान और अपनी रफ्तार, अपना रवैया तब्दील करने पर मजबूर हो जाते हैं।
उसके देखिए कि जो सबसे बड़ी जो खामी है वो यूनाइटेड स्टेट्स का जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यानी जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है, पार्टी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, जमहूरियत का जो अमल है वो जो है एक फ्लॉड और जो है डिफेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे जो जमहूरियत है एक्चुअली वो कॉरपोरेट और लॉबीज और जो मल्टीनेशनल कंपनीज और जो भी बहरहाल इन्फ्लुएंसिव ग्रुप्स हैं या गैंग्स हैं उनकी तरफ से होता है। तो उसकी वजह ये होती है कि सेनेट में या कांग्रेस में जो भी लोग आते हैं वो फ़कत ये नहीं है कि वो आईपैक, उनमें से अक्सर जो है उनके पास डुअल नेशनैलिटी है, वो इसराइली अमेरिकन है। देखिए, जब अमेरिकन की इतनी पॉपुलेशन है तो ये कैसे हो सकता है कि जो है जहाँ पे कोई इसराइली या ज़ायोनिस्ट या यहूदी जूश जो भी आप समझे पॉपुलेशन इतनी तो नहीं कि उसमें जो है वो एक मेंबर बन के आ जाए। तो ये एक प्लानिंग के साथ होता है कि सेनेट में और कांग्रेस में बहुत जो इन्फ्लुएंसिव उनके जो मेंबर हैं वो जो इसराइली पॉलिसीज़ को हमेशा डिफेंड करते रहते हैं तल अवीव की, वो डुअल नेशनलिटी रखते हैं, इसराइली भी और अमेरिकन भी। तो ये इसका मतलब ये है कि खुद जमहूरियत के अंदर खामी है, और जमहूरियत में जो है वो डायरेक्ट वोट का मतलब ये नहीं है कोई इस तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है कि जिसमें जो है ऐसे नुमाइंदे आए जो अमेरिकन इंटरेस्ट को जो है वो डिफेंड कर सके। अब जबकि ऐसे नुमाइंदे आ रहे हैं कांग्रेस और सेनेट में जो इसराइली तल अवीव के इंटरेस्ट को यूनाइटेड स्टेट के इंटरेस्ट पर जो है प्रेफर करते हैं, तो ये तो पहला मसला है। दूसरा ये है कि ख़ुद जो इसके बाद जो ज़ायोनिस्ट लॉबी जो है वो इकोनॉमिक जो दुनिया की पॉलिसीज हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं, तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को जो है वो ब्लैकमेल कर रखा है, हाईजैक कर रखा है, यूँ समझे कि कितने सालों से, चूँकि जो वॉल स्ट्रीट और दूसरे यूएस के जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं ख्वाह वो अमेरिका के हों यूरोप के हों, तो वो जो है ज़ायोनिस्ट लॉबी के हाथ में है। तीसरा अहम वजह ये जो है जो मीडिया की जो आप जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं जैसे बीबीसी सीएनएन फॉक्स न्यूज़ और जो फॉक्स न्यूज़ जैसे राइट विंग है, तो ये सब जो है वो इसराइली तर्जमानी करते हैं। तो एक्चुअली उन्होंने फिर ये कि आप देखिए कि आप इंटरनेशनल बॉडीज़ की तरफ आ जाए, यूनाइटेड नेशन में आ जाए, तो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल का प्रोपोर्शन है और उसका जो राइट ऑफ वीटो है वो सब कुछ जो है वो यही राइट ऑफ वीटो जो है वो इसराइल के हक़ में जाता है। आपने देखा कि कितनी करारदादे हुई उसमें ये कि अमरीका फ्रांस ब्रिटेन इस किस्म के कंट्रीज़ जो है वो उसको वीटो कर देते हैं। तो एक यानी कोई इसराइल ना पॉपुलेशन के हवाले से ना हर हवाले से कोई वो नहीं है, पावरफुल कंट्री पावरफुल रजीम नहीं है, एंटिटी नहीं है। एक्चुअली उन्होंने जो है वो जो ज़ायोनिस्ट लॉबी है उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक सोर्सेज पे, वर्ल्ड मीडिया आउटलेट्स पे और इंटरनेशनल बॉडीज़ पे जो है वो कब्ज़ा कर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम को, खुद यूनाइटेड नेशन के सिस्टम को, खुद वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम को जो है एक रिफॉर्म की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो पा रही। और इस जो जो यूँ समझे कि जो इंपीरियलिज्म है या जो भी सिस्टम है इसका जो बेनिफिट है वो इसराइल जो है उसको यूज़ कर रहा है अपनी एग्रेशन के लिए, इलीगल सेटलमेंट्स के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, अपनी जो जारहाना अजायम है या तौसी पसंदाना अजायम है, और इसके बावजूद जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है या तो वो कुछ करना नहीं चाहती या कर नहीं पाते। आप देखिए कि यूरोप को उसने जो है वही जो आप देखें कि वर्ल्ड वार टू के बाद जो है वो एक मुसलसल जो है इसराइली हुकाम जो है वो हमेशा ब्लैकमेल करते रहे हैं कि चूँकि बहरहाल ऐसा हुआ है या यहूदियों का कत्ल आम हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो वही चीज़ें जो है वो फ़लस्तीनी नहाते आवाम के पर जो है वही मजालिम या उससे भी बदतर जो है वो ढाए जा रहे हैं। तो अब एक ज़रूरत है कि जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है अगर वो बेदार होता है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, अगर यूरोप के अंदर आवाम में जो है वो एक अवेकनिंग एक अवेयरनेस की फ़ज़ा होती है, जैसे कि यूरोप में बहुत सारे दानिशमंदान अब ये कर रहे हैं कि जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं जो इलीगल सेटलमेंट्स के अंदर या उनकी नज़र से, वैसे तो इसराइल पूरा ही आप यूँ समझे कि इलीगल है, तो उनके जो है बायकॉट किया जा रहा है, या इसराइली मजालिम जो है जो आज की डेट में ये हो रहा है कि कम से कम यूरोप के अंदर दानिशमंद जो है उसकी मजम्मत कर रहे हैं। तो यानी बेसिक मसला वही है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के हुकाम ख़ाब जमहूरियत के ज़रिए आए हैं या यूरोप के, उसके अंदर मसला यही है कि इन हुक्मरान और इन पार्टीज़ के पीछे जो है वो एक लॉबीज़ हैं, दुनिया को जो है इन लॉबीज़ ने कंट्रोल कर रखा है, इस दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम को, दुनिया के मीडिया सिस्टम को, दुनिया के इंटरनेशनल बॉडीज़ को, और उसका जो है इसराइल भरपूर जो है उनकी हिमायत है, वरना इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल पब्लिक के अंदर बैनुल अक्वामी तौर पर जो है इसराइल को अवाम के अंदर किसी मुल्क के अंदर जो है वो कोई मुखालफत नहीं है, बल्कि खुद अभी इसराइलियों के अंदर ये लय उठना शुरू की भाई हम बाज़ इसराइली के ऐसे अभी हो गए कि हम जो है फ़लस्तीनियों पे ऐसे इतने नाते लोगों पे क्यों तो क्यों इतने मजालिम कर रहे हैं।
जी इस तरफ मैं फिर हाजिर होंगे कि क्यों अब अमेरिका और कनाडा और यूरोप में इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद होने लगी है और इसराइल को बायकॉट करने की बातें की जाने लगी। اس طرف میں آؤں گا، لیکن اس وقت چلتے ہیں دہلی۔ جاوید جمیل صاحب، بنیامین نیتن یاہو کا دور امریکہ اور ایپیک اجلاس کے بعد ہی آپ دیکھیں کہ اس کی توسیع پسندی میں اچانک تیزی آ گئی، اور اس نے جنوبی لبنان پر حملہ کیا اور مانور راس کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور ابھی کل کی بات ہے کہ اس نے جو ہے وہ شام میں جو ہے وہ میزائلوں سے حملہ کیا ہے، اسکول اور مساجد کو نقصان پہنچایا ہے، اور غزہ میں فلسطینیوں کو آئے دن وہ آنکھ تو دکھاتے ہی رہتا ہے۔ تو یہ جو اچانک اس کی توسیع پسندی میں تیزی آئی ہے، شام پہ بھی حملہ کیا، جنوبی لبنان پہ بھی حملہ کیا، تو اس میں ایپیک اجلاس کا کتنا دخل ہے؟
دیکھیے، جیسا میں نے آپ کو کہا کہ امریکہ میں ابھی مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں، اور آئی پیک جو ہے بڑا اس میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ پہلے تو آئی پیک سینیٹ جو کانگریس کے ممبرز ہیں ان کے اس الیکشن میں، مڈ ٹرم الیکشن میں ایک نمایاں کردار ادا کرتا ہے، بہت پیسہ خرچ کر کر ان ممبرز کو الیکٹ ہونے میں مدد کرتا ہے، اور جب وہ ممبر الیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں وہ پریزیڈنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ان ممبرز کی جو ہمارے سپورٹ سے بنے ہیں، اگر ان کی آپ کو سپورٹ چاہیے اپنے بل پاس کرانے میں، تو آپ ہماری بات مانیں۔ تو یہ وقت جو ہے بہت مناسب وقت ہے زائنسٹ لابی کے لیے امریکہ میں اپنا حق جمانے کا، اپنی کوشش کرنے کا، چونکہ ایک طرف تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں وہ مداخلت کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو ناکامیاب کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف جو اندرونی امریکہ کے حالات ہیں، پولیٹیکل سچویشن ہے، وہ ان کے لیے بہت موزوں ترین ہے۔ اور اسی لیے جیسا کہ ابھی فرما رہے تھے کہ یہ جو آئی پیک جو ہے اس کے بارے میں ایک تصور، اس کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سہونیوں کی واچ ڈاگ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ واچ ڈاگ نہیں بلکہ اسرائیل کا اٹیکنگ ڈاگ ہے۔ اس کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ صرف حکومت امریکہ کیا کر رہی ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے اور وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت کام کر لیا جائے، بلکہ یہ باقاعدہ جیسے ہی یہ محسوس کرتی ہے کہ کوئی کام ایسا ہونے والا ہے جس سے جو صہیونی حکومت کی جو توسیع پسندی ہے، خاص طور پر مڈل ایسٹ کے اندر جو اس کے ارادے ہیں، ان کے اندر کوئی اس کے لیے اس کے جو لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں ان میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، تو اسی وقت آئی پیک جو ہے اپنا حملہ صدر پر یا وہاں کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اوپر تیز کر دیتا ہے۔ اور اسی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب وہ ان کو پریشرائز کرنا ہوتا ہے تو وہ ادھر مڈل ایسٹ کے اندر اپنی توجہ کرتے ہیں، وہ لبنان کے اوپر اٹیکس بڑھا دیتے ہیں، اپنی جو سیٹلمنٹس ہیں ان میں کچھ نئی چیزیں حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی ان کی تمام جو پوری جارحانہ پالیسیز ہیں وہ اس دوران میں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو چونکہ اس وقت موقع ان کے لیے بہت مناسب ہے کہ سیاسی طور پر بھی ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ اس وقت چونکہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں، تو اس لیے اس کو وہ پریشرائز کر سکتے ہیں حکومت امریکہ کو اور تمام جو لوگ الیکشن کے میں جو امیدوار ہیں بننے والے ہیں، اور کانگریس کے جو لوگ امید ہیں اور ڈیموکریٹس اور جو ریپبلکن ہیں، چونکہ ان کی ہمیشہ اس جو آئی پیک کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ انہوں نے بائی پارٹیزن شپ کو اپنا باقاعدہ اصول بنا دیا ہے کہ یہ بیک وقت جتنے بھی اہم ادارے ہیں ان سب کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صرف جو لابی کی بات نہیں کرتے، صرف زائنس لابیز کی بات نہیں کرتے، بلکہ یہ کرسچن لابی کے اوپر بھی، خاص طور پر ایونجیلیکلز ہیں ان کے اوپر ان کے اثر بہت زیادہ ہیں۔ یہ ایک وقت سینیٹ اور کانگریس دونوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں جو بلکہ خاص طور پر جو یہ جو تازہ ترین اجلاس ہوا اس میں تو اس بات پر زور دیا گیا کہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم امریکہ کے جتنے بھی لابیز ہیں، مختلف جو پریشر گروپس ہیں، ان سب کو اکٹھا کریں اپنے دائرے میں، تاکہ جو مقاصد ہیں اسرائیل کے، جو توسیع پسندانہ اقدامات ہیں، وہ سارے کے سارے پورے ہو سکیں۔ تو ان کے لیے یہ بہت، اس سے اچھا موقع کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔
بہت شکریہ آپ کا۔
کیونکہ ایک طرف تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جو یہ مذاکرات چل رہے ہیں جنیوا میں، ان کو ان میں اگر کوئی رکاوٹ پیدا کی جا سکے، وہ رکاوٹ پیدا کی جائے، تو اس کو پریشرائز کرنے کے لیے اوباما کو انہوں نے یہ حملے شروع کیے ہیں، اور یہ جو پورا مذاق کا جو معاملہ ہوا یہ سب اسی کی کوشش ہے۔ چونکہ اسرائیل یہ سمجھنے لگا ہے، اب اس کو یہ ڈر لگنے لگا ہے کہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے خلاف جا رہا ہے۔ امریکہ میں بھی ایک گروپ ایسا پیدا ہو گیا ہے، ایک بڑا بڑا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو یہ ماننے لگا ہے کہ اسرائیل امریکہ کے لیے اب برڈن بن گیا ہے۔
بہت بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا جاوید جمیل صاحب
کے ساتھ۔ جو لابی میں بھی ایک،
جی میں پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں اسلام آباد سے سینئر دانشور اور تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر قندیل عباس صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور خاص طور پر مسجد الاقصیٰ کے حوالے سے کہ صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب مسجد الاقصیٰ کو وہ تو جغرافی اور مکان کے اعتبار سے تو تقسیم کرنے کے درپے تھی ہی اور سازش میں لگی ہوئی تھی، اس نے زمان اور وقت کے اعتبار سے بھی تقسیم کرنے کا ایک فیصلہ کیا ہے کہ ایک آئے دن ہر روز کم سے کم 3.5 سے 4 گھنٹے مسجد الاقصیٰ صہیونیوں یا یہودیوں کے بھی قبضے میں رہنی چاہیے اور اتنے عرصے میں فلسطینیوں کے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، یعنی مسلمانوں کا مقدس مقام اس پر 3.5 سے 4 گھنٹہ صہیونیوں کا قبضہ رہے اور انہیں بھی وہاں جانے کا موقع دیا جائے، یہ فیصلہ ہے اسرائیلی پارلیمنٹ کا۔ تو ابھی کل نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں اسلامی ملکوں کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں اس اقدام کی مذمت کی گئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اسلامی ممالک اور ان کے سربراہان خاص طور پر اب عملی میدان میں عملی جامہ اپنی کوششوں اور اپنے وعدوں اور اپنے عزائم کو پہنائیں گے؟ بہت افسوس کہ ہماری آواز ان تک پہنچی لیکن ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے ہماری سوال کے جواب میں؟
جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو زایونسٹ لابی ہے، جس طرح آپ کے مہمان نے اشارہ کیا کہ وہ جو ہے جوئش نہیں ہے، اس میں جو ہے کرسچین جو ہے وہ زیادہ شامل ہے، جو جیوز کو وہ ایز اے کارڈ یوز کر رہے ہیں، یا دوسری جنگ عالمی جنگ میں جو کچھ ہوا اس کو جو ہے ایز اے ایکسکیوز بنا کے اس کو جو مزید اپنی جرائم کو جو ہے وہ چھپانے کا ایک بہانہ ہے۔ یہ بات کہ اب جو ہے مسلم ممالک کو کیا کرنا چاہیے، دیکھیں جو زایونسٹ ہے اس میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ جو ہے کراکوڈائل ٹیئرز، یا جسے آپ کہتے ہیں کہ معصوم آنسو رونا جو ہے ان کی عادت بن چکی ہے۔ دیکھیں کہ بنیامین نتن یاہو کے، جس کے پاس سینکڑوں وار ہیڈز ہیں اس وقت تل اویو میں، وہ جب بھی جہاں بھی جاتا ہے وہ ایران کے پیسفل نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے بارے میں جو ہے وہ ایک بہانہ بناتا ہے، تو اور اپنے جو سینکڑوں وار ہیڈز ہیں یا جو اپنا ہے اس کو جو ہے آئی اے ای اے کے سامنے یا کسی انٹرنیشنل واچ کے سامنے جو ہے نہیں کھولتا۔ تو اب اس میدان میں جو ہے جب زایونسٹ لابی مسلم ممالک کے خلاف آ کے کھڑی ہوئی ہے، ایران کے خلاف ہے، فلسطینیوں کے رائٹس کو پامال کر رہی ہے، ایک متحدہ یا ایک یونائٹڈ فرنٹ کی ضرورت ہے، ایک ڈپلومیٹک فرنٹ کی ضرورت ہے، ایک مل کے جو ہے یہودی پروڈکٹس کی ان کی کمرشل جو ہے بائیکاٹ کی ضرورت ہے، جو ہے ڈپلومیٹک بائیکاٹ کی ضرورت ہے۔
جی بہت شکریہ۔ اس وقت پھر چلتے ہیں اسلام آباد جہاں اسکائپ پہ موجود ہیں ڈاکٹر قندیل عباس صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، میری آپ نے گفتگو اور سوال سنا تو میں اس کا جواب چاہوں گا۔
جی بالکل، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو اسرائیلی جو تھے وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ ایونٹس کو کنٹرول کر سکیں اور وہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں اس کو اپنے انڈر کنٹرول رکھنا چاہ رہے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے پریکٹیکلی انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ ابھی ان کے کنٹرول میں ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اب وہ گریجولی ایسا کوئی اسٹائل اختیار کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے تحت وہاں پر ہونے والی ایکٹیویٹیز کو ایک تو کنٹرول کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ یروشلم کے ایک اوپن سٹی قرار دینے کی جو ایک موو چل رہی ہے اس کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ نئی نئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس کے وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا عمل دخل گریجولی وہ کم کر سکیں۔ لیکن یہ ہے کہ بیت المقدس کی آزادی کا نعرہ جو ہے اب صرف مسلمانوں کا ایک نعرہ نہیں رہا، اس لیے کہ جتنی بھی دنیا میں مقدس مقامات ہوتے ہیں ان مقامات کی ایک آزادی اور اس کو ایک اوپن ایریا قرار دینا جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل نارم بن چکی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو اٹیمپٹ اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ریسٹرکشن بیت المقدس کے اوپر مسلمانوں کی وجہ سے لگائیں، یہ زیادہ عرصہ کامیاب نہیں ہو سکے گی، بلکہ مجموعی طور پر ان کو اس میں ناکامی کا پہلے بھی سامنا ہوا اور اس دفعہ بھی یہ ان کی جو کوششیں ناکام ہوگی۔
جی ڈاکٹر صاحب، ابھی کل جو اقوام متحدہ میں اسلامی ملکوں کے سفیروں کا اجلاس ہوا ہے اور جس میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی گئی اور خاص طور پر مسجد الاقصیٰ کے تعلق سے، کیا کچھ امید لگائی جائے کہ اب مسلمان حکمران اور ممالک یہ سمجھ گئے کہ پانی سر سے اوپر جا رہا ہے؟
میرا خیال ہے آج بھی حکمرانوں سے کوئی بہت زیادہ توقعات وابستہ نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ جو ماضی کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے وہ یہ ہے کہ जो स्टेट होती है मुस्लिम स्टेट में स्टेट लेवल पर जो दीदार होते हैं उनको किसी न किसी तौर पर बैरूनी इन्फ्लुएंस का सामना रहता है, यानी मगरबी मफादात उनको सामने रखने पड़ते हैं। लेकिन ये एक पॉजिटिव इसमें एस्पेक्ट ये बनता है कि जो जितनी मुस्लिम सोसाइटीज हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा मूवमेंट चल रही है फिलिस्तीनी जो मजलूम आवाम है उनके हक में और इसराइल के खिलाफ, जिसकी वजह से एक पब्लिक ओपिनियन ऐसी डेवलप हो चुकी है रीजनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर, जिसकी वजह से अब वहाँ के हुक्मरानों को मजबूरन ये करना पड़ रहा है कि वो रिस्पॉन्ड ऐसा करें कि अपने आवाम को मुतमिन कर सके। मेरा ख्याल है कि ये एक अवामी राय का दबाव है और इस दबाव के तहत हुक्मरानों को इस बारे में सोचना पड़ रहा है, और अगर इस पर रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली नहीं करेंगे तो उनको अपने अपनी हुकूमतों में अपने अपने जो एरियाज हैं उसमें शदीद मुजामत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कि जितनी मुसलमान रियासतें उसमें अवाम बाकी सब चीज़ों पर शायद कम्प्रोमाइज कर सकें। लेकिन
जी जावेद जमील साहब, बेन्यामिन नेतन्याहू ने आईपैक इजलास में तकरीर करते हुए कहा कि अमन का अमल उसी वक्त कामयाब हो सकता है या फिलिस्तीनियों के साथ कोई सुलह मुज़ाकरात उसी वक्त नतीजे पर पहुंच सकते हैं जब एक यहूदी इसराइली रियासत को फिलिस्तीनी तस्लीम करें। और उन्होंने अपनी तकरीर में यह भी कहा कि पनाह गुजीनों के मसले से वो दस्तबरदार हो जाएँ, यानी तकरीबन 50 से 60 लाख फिलिस्तीनी जो बेघर हुए हैं उनको उनके घरों से दूर करने और दूर रहने के अपने अज़्म का ऐलान एक बार फिर इसराइली वज़ीर आज़म ने किया, तो क्या फ़िलिस्तीनी पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी के बग़ैर फ़िलिस्तीन का कोई सलूशन या कोई हल है?
नहीं, कोई हल नहीं है, लेकिन इसराइल को फ़िलिस्तीन वापसी कबूल ही नहीं है। और जब तक देखिए, जैसा आपने पहले सवाल के जवाब में जो बात आ रही थी कि आलम इस्लाम जब तक मुत्तहिद नहीं होगा तब तक ये इसराइल के ऊपर मुस्तकिल दबाव बनाया नहीं जा सकेगा, और इसराइल को जो ऐसे समझौते के लिए उसको राजी नहीं किया जा सकता जिसमें तमाम फिलिस्तीनी अपने एक इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर अपने वजूद के साथ में पूरी तरीके से वापस हो सकें। और वजह यही है कि चूंकि पूरी जो इस्लामिक कंट्रीज की पूरी जो हुकूमतें हैं अवाम जैसा हमारे इस्लामाबाद के नुमाइंदे ने कहा कि अवामी सतह पर तो इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया का जो मुसलमान है वो फिलिस्तीनी मसले पर एक ही ओपिनियन रखता है, और हिंदू मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी जितने भी और कौमें हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में फिलिस्तीन मसले पर वही मौक़फ़ रखती हैं जो आलम इस्लाम का मौक़फ़ है। लेकिन हुकूमतों का ताल्लुक बहुत ख़राब है, हुकूमतों का मामला बहुत ख़राब है। अब जो चंद अरबी हुकूमतें हैं उनको ज़्यादा ख़तरा इसराइल से नहीं महसूस होता, उनको ख़तरा ज़्यादा ईरान से महसूस होता है। तो ऐसे हालात में उनसे क्या तवक्को की जाएगी कि वो कोई ऐसा मुत्तहिद एक स्टैंड इख्तियार करें कि जो अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर डाल सके, और इसराइल को ये महसूस होने लगे कि अब वो वक्त आ गया है कि अगर मैंने अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, अगर हमको अपनी अपना जो सर्वाइवल है वो इंश्योर करना है, उसको यकीनी बनाना है, तो उसके लिए कोई और दूसरा चारा नहीं सिवाय इसके कि फिलिस्तीनियों के तमाम हकूक बहाल किए जाएं, फिलिस्तीनी रियासत को उसकी तमाम जो
बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जमील साहब, हमारे पास बहुत कम बचा है,
उसको मुकम्मल तौर पर तस्लीम किया जाए। जब तक आलम इस्लाम का और अरब वर्ल्ड का इस कदर प्रश्न नहीं पड़ेगा तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे पास 1 से 1.5 मिनट का वक्त बचा है। कनाडा, अमेरिका और यूरोप में तलबा दानिश्वरों जैसा कि आपने इशारा किया और इल्मी मराकज और मुख्तलिफ हलकों की तरफ से मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं कि इसराइल का बाइकाट किया जाए, तो कितना ख़तरा महसूस कर सकता है इसराइल?
देखिए, जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है वो इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो बिल्ड हो रहा है, और ख़ुसूसन जो एकेडमिक सेंटर्स हैं या जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो दानिश्वर हैं तो वहाँ पे एक फ़ज़ा है कि जो प्रोडक्ट्स इसराइली इलीगल सेटलमेंट्स पे बन रही है उनका बाइकॉट किया जाए, या इसराइल के जो क्राइम्स हैं जो कि डेली लेवल में फ़लस्तीन में लबनान में और पूरे रीजन में सामने आ रहे हैं उनको जो है स्ट्रांगली कंडेमन किया जा रहा है। तो ये जो एक है ये न्यू फिनोमिना है हमारी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में, तो ये जो है एक पॉजिटिव थिंग है जो इंटरनेशनल पावर्स हैं या जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनके मुमकिन रवैये में जो है किसी हद तक उन पे ये प्रेशर बिल्ड करे और उनके रवैये में जो है शायद वो इसराइल की इस तरीके से अनकंडीशनल सपोर्ट को जो है वो जारी ना रख सके, और इसराइल के जो क्राइम्स है जैसे सोशल मीडिया डिवेलप हो रहा है, जैसे انٹرنیشنل جو ہے کمیونٹی میں کچھ زیادہ اویئرنیس آ رہی ہے, تو ممکن ہے اسرائیل جو ہے اب جو کچھ کرتا رہا ہے مزید اس کے جو آسپیکٹس ہے وہ عوام کے سامنے آئے, اور عوام کے اندر جو ہے ایک اسرائیلی کرائمز کے خلاف جو ہے وہ ایک لہر جو ہے وہ ایک بیداری کی لہر جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو اس لیے آئندہ سالوں میں جو ہے اسرائیل کو اپنے کرائم اور جارحانہ عزائم کو اس طریقے سے کنٹینیو رکھنا جو ہے وہ اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا.
جی بہت شکریہ. یقینی طور پر اسرائیل ایک جارح اور غیر قانونی حکومت ہے, اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے, ابھرے گا تو مٹ جائے گا. تو ظاہر ہے کہ انسانی معاشرہ اور انسانی سماج چاہے وہ یورپ کا ہو, چاہے وہ کینیڈا کا ہو, چاہے وہ امریکہ کا ہو, اور چاہے امت اسلامیہ کا ہو, چاہے ایشیا کا ہو, چاہے افریقہ کا ہو, سب بیدار ہو چکا ہے. اور آج کے دور میں جب میڈیا آزاد ہو چکا ہے, اگرچہ بڑے بڑے میڈیا سینٹرز پر صہیونیوں کا ہی قبضہ کیوں نہیں, لیکن جب میڈیا آزاد ہو چکا ہے تو انسانی ضمیر بیدار ہونے میں بہت دیر نہیں لگ رہی ہے, اور دنیا سمجھ چکی ہے کہ اسرائیل کس طرح سے فلسطینی عوام پر ظلم و جارحیت اور ستم کا ارتکاب کر رہا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ کینیڈا جیسا ملک جو اسرائیل کا انتہائی اتحادی, وہاں بھی اب یہ آواز اٹھنے لگی کہ کینیڈا کو چاہیے کہ اسرائیل سے اپنا سرمایہ واپس لے لے, اور امریکہ اور یورپ میں بھی اسی طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. بہت شکریہ.